ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا. اچھا ہوا کہ ہم اپنے مجلس کے موضوع پہ بھی نہیں آئے, تاکہ یہ جو کنیکشن کی خرابی تھی اس کی وجہ سے جن کا بیان رہ گیا تو ابھی مجلس کا اصل عنوان شروع نہیں ہوا. تو خلاصہ یہ کہ میں نے بات کو ذرا پھیلا دیا, تو سمیت کے مختصر کر کے بات ختم کروں. وہ وارننگ تو مجھے مل چکی کہ مولانا جمعرات اور جمعہ یقیناً چھٹی کی راتیں تھی, آپ نے سوا گھنٹہ پڑھا کوئی بات نہیں, لیکن اب ورکنگ ڈے شروع ہو چکے ہیں, تو یعنی انتظامیہ کی طرف سے نہیں, یہ وضاحت بھی ضروری. یہ وارننگ مومنین کی جانب سے ملی. تو خلاصہ یہ کہ آیت اللہ العظمیٰ آغائے فاضل لنکرانی, ان کے انتقال کے بعد ان کی تقلید کرنے والے نمبر ایک نئے مرجے کی تقلید میں جائیں, اور نمبر دو ان سے یہ پوچھیں کہ ان کا کیا نظریہ. اب میں بہت ہی مختصر دو ہی نئے مرجے کے نام لیتا ہوں, یا آغائے سیستانی کی تقلید لوگ کرتے ہیں زیادہ تر یا رہبر معظم کی. آغائے سیستانی فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی تقلید پر اسی طرح باقی رہنا واجب ہے جس طرح ان کی زندگی میں واجب تھا, جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے کہ نئے مرجے کا علم مرحوم مرجے سے زیادہ ہو گیا. اور یقیناً ماہ جماعت الاخرہ میں, ماہ جماعت الثانی میں آغائے لنکرانی کا انتقال ہوا, تو چھ مہینے میں تو کسی دوسرے مرجے کا علم زیادہ نہیں ہوگا. واجب ہے, واجب یعنی اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے کسی مسئلے میں تب بھی باقی رہنا واجب. اور آغائے رہبر کا, رہبر معظم کا نظریہ وہی ہے جو عوام میں مشہور, کہ جو مسئلے آپ نے ان کی زندگی میں عمل کیے یا عمل نہ بھی کیے, لیکن آپ کی مرضی ہے, جن مسئلوں میں باقی رہنا چاہے باقی رہیے, جن میں باقی نہ رہنا چاہے ان میں چھوڑ سکتے ہیں. اور یہ کب آدمی مرحوم مرجے کے کسی مسئلے کو چھوڑے گا؟ جب اسے نئے مرجے کا فتویٰ کسی چیز میں آسان لگ رہا ہوگا. تو شریعت اس چیز کو بالکل غلط نہیں سمجھتی کہ آپ کہیں کہ میرے پاس ایک چوائس ہے تو میں آسان والے مسئلے پہ جا رہا ہوں. نہیں, بالکل اجازت ہے, جہاں شریعت آپ کو راستہ بتاتی. اپنی مرضی سے یہ کہنا کہ فلاں چیز سخت ہے فلاں چیز نرم ہے وہ غلط, لیکن شریعت خود اگر کہہ دے کہ اگر مرحوم مرجے کا کوئی مسئلہ آپ کو سخت لگے اور نئے مرجے کا مسئلہ آپ کو آسان لگے, یہ صرف عوامی الفاظ ہے, ورنہ کوئی مسئلہ نہ سخت ہوتا ہے نہ آسان, خود شریعت یہاں پہ اجازت دیتی ہے, تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اگر رہبر معظم کی تقلید میں آئے ہیں تو. اور اگر آغائے سیستانی کی تقلید میں آئے تو مرحوم مرجے پر باقی رہنا واجب. اور لگے ہاتھوں ایک ایسے سوال کا جواب بھی دے دوں جو اسی پرچے پر پوچھا, اور یہ بھی مجھے لگا کہ کئی لوگوں کا ہوگا, بلکہ شاید سب کا ہوگا. اور وہ یہ کہ مولانا اگر ہم واجب غسل کر رہے ہیں اور دوران غسل کوئی ایسی چیز ہم سے ہو گئی, جیسے آج کل گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ, کوئی ایسا حدث ہم سے صادر ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا, ہم کر رہے ہیں غسل, ہم وضو نہیں کر رہے ہیں, لیکن دوران غسل کوئی ایسا حدث صادر ہو گیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا, تو یہ غسل جو ہم کر رہے ہیں اس پہ کوئی فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ آغائے خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ ہاں, غسل کے دوران اگر وضو آپ توڑنے والی چیز ہو, پیشاب کا قطرہ نکلا گیا, تو آپ پورا غسل ٹوٹ جائے گا, اور اسے چھوڑ کر نئی نیت کر کے نیا غسل کرنا. اور باقی امام خمینی, رہبر معظم, آغائے لنکرانی اور آغائے سیستانی وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, وضو توڑنے والی چیز ہوئی ہے, غسل توڑنے والی چیز تو نہیں ہوئی ہے, تو غسل مکمل کرے. البتہ غسل جنابت کے بعد وضو نہیں ہوتا, لیکن اس آدمی کو وضو کرنا ہوگا جس کے غسل کے درمیان وضو توڑنے والی کوئی چیز پیش آ چکی. لیکن پھر بتا دوں, یہ نظریہ ہے امام خمینی, یہ نظریہ ہے مرحوم آغائے فاضل لنکرانی, یہ نظریہ ہے آیت اللہ سیستانی کا, یہ نظریہ ہے رہبر معظم کا, سارے مراجع آ گئے. لیکن آغائے خوئی وہ فرماتے ہیں کہ غسل کے دوران وضو توڑنے والی کوئی چیز بھی ہو تو پورا غسل ٹوٹ جاتا ہے, اور نئی نیت کر کے نئے سرے سے غسل کرنا. ہاں, غسل مکمل ہونے کے ایک سیکنڈ کے بعد اگر ہو تو صرف وضو ٹوٹے گا. اچھا, اب وضو اور غسل یہ ٹوٹے اور نہ ٹوٹے, یہ ہمارے موضوع کے جس موڑ پر ہم پہنچیں وہاں پہ یہ چیز بہت اہم. یہ جو فقہی مسئلہ کا آخری جملہ آیا یہ ہمارے مجالس والے موضوع کا بہت اہم حصہ بنا. اور آئیے اس تمہید کے بعد جو دو دن میں نے مسلسل ایک گھنٹہ اور بیس منٹ مجلس پڑھی تھی, تو اب یہ آخری دو دن کی مجالس, وہ ذرا سا اگر گھنٹے سے کم بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس میں ایک مسئلہ آ گیا, لیکن آخری مسئلے ہمارا عنوان آگے بڑھنے والا, اور اس عنوان بہت ہی مختصر اس کی تمہید کو دوہرا دیا جائے کہ دنیا کی تاریخ میں یا آج یہ ماحول ہمارے سامنے ہے, اور یا ایک فرعون کے زمانے میں یہ ماحول سامنے تھا کہ ایسی طاقت, عمومی طور پہ یہ ہوتا کہ ایک زمانے ایک طاقت جنگی اعتبار سے, ملٹری پاور کے اعتبار سے بہت بڑی, علم کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں, کلچر کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں, ایک وقت میں دنیا کی تاریخ بتا رہا ہوں بہت مختصر کر کے, ایک وقت میں دنیا میں کئی طاقتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کا اپنا اپنا الگ ایک حلقہ اثر ہوتا, جنگی اعتبار سے یہ بڑا, کلچر کے اعتبار سے وہ بڑا, علم کے اعتبار سے وہ بڑا. بہت مختصر ایک جملہ کہہ دیا, جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تھا اور مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ کی حکومت تھی مشرقین کے ہاتھوں میں, جو بعد میں انصار مدینہ کہہ جاتا, اور مدینہ کا کلچر اور سولائزیشن تھی یہودیوں کے ہاتھ میں, جو مدینہ میں غلام کے اسٹیٹس سے زندگی گزار رہے تھے. جب پیغمبر مدینہ گئے تو مدینہ کا اقتدار یا مدینہ کی حکومت یہودیوں کے تینوں میں سے کسی قبیلے کے پاس نہیں تھی. پیغمبر نے یقیناً ان سے ایک معاہدہ کیا میثاق مدینہ, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے مدینہ کے یہودی سیکنڈ گریڈ کے سٹیزن بن کے مدینہ میں رہ رہے تھے. حکومت ہاتھ میں تھی عبداللہ ابن ابئی تھی, جس کا تاج بننے یمن گیا تھا, وہ وہاں سے آنے میں کچھ دیر ہوئی تو اس کا تخت و تاج چھینا, جس کا صدمہ ایسا تھا کہ ساری زندگی وہ رسول کی مخالفت کرتا رہا. تو حکومت ان کے ہاتھ میں, علمی اعتبار سے یہودی چھائے ہوئے, چنانچہ جو برسر اقتدار گروہ, اور یہ دنیا میں آج بھی ہو رہا ہے میں کھل کے کہنا نہیں چاہتا ہوں, جو برسر اقتدار گروہ ہے مدینے کا, اوس و خزرج, موٹے موٹے نام کچھ آ رہے ہیں لیکن بہت مختصر سا یہ ایک مرحلہ, وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہودیوں کے مدرسے میں بھیجا کرتے ہیں, علم ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس, اور یہ دنیا کی ساری تاریخ آپ کے سامنے ہو, دیکھ لیجیے گا, علم کسی کے پاس ہوتا ایک ہی زمانے میں, ایک کلچر ایک سولائزیشن کسی اور کے پاس ہوتی, اور ملٹری طاقت کسی اور کے پاس ہوتی, اور بازار کی طاقت کسی اور کے پاس ہوتی, یہ سب الگ الگ طاقتیں ہیں جو کسی معاشرے کو کنٹرول کرتی, لیکن یا تو تاریخ انسانیت میں فرعون کا زمانہ ایسا گزرا کہ ملٹری پاور بھی سب سے زیادہ اس کی ہے, بازار تو ہے پورا اس کے کنٹرول میں, کلچر تو ہے ایسا کہ آج تک ایجپشین سولائزیشن دنیا کی پہلی یا سب سے مشہور سولائزیشن مانی جاتی, اور یا ہمارے سامنے کچھ ملتا جلتا ماحول اب بن رہا. یہی وجہ آئی ہے, شاید یہ بھی ایک وجہ کہ قرآن کریم نے سب سے زیادہ تذکرہ فرعون کا کیا, بلکہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے گنا تو بطور اعتراض کہا کہ قرآن نازل ہوا رسول پر, رسول کا تذکرہ اس میں کم نظر آ رہا ہے, فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ زیادہ نظر آ رہا. لیکن وجہ یہی کہ فرعون اور موسیٰ کی کہانی آخری زمانے میں اس وقت دہرائی جانے والی ہے جو آخری زمانہ اصل میں پیغمبر کی رسالت کے مقصد کو مکمل کرے گا. بہت بدتمیزی والا جملہ ہے لیکن وقت کم ہے, اس لیے اپنے مجمع کے سامنے ان کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر کا مقصد رسالت اس ماحول میں پورا نہیں ہوا جس میں رسول آئے تھے, پیغمبر کا مقصد رسالت پورا کرنے والا جب رسول کا وارث آئے گا جسے آخری زمانہ کہتے ہیں, اس وقت کے تقریباً وہی حالات ہوں گے جو فرعون کے حالات, اور یہ پیغمبر کی کئی حدیثوں کا وہ جملہ جو میں نے زمانے کے امام کی مجلسوں میں بار بار پڑھا, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ اگلے سالوں میں یہ موضوع دوبارہ دہرانا پڑے گا. بہت سے بچے ایسے ہیں جب بڑے ہو گئے ان کو مجلسیں یاد نہیں, اور وہ جملہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری قوم بنی اسرائیل کی ساری تاریخ دہرائی جائے گی, اور میری قوم اس طرح سے بنی اسرائیل کی پیروی کرے گی. وہ مشہور جملہ کہ اگر بنی اسرائیل کبھی کسی جانور کے بل میں گئے ہوں گے تو میری قوم بھی اس جانور کے بل میں جائے گی. اور اس انداز سے میری آخری زمانے کی امت اس کے حالات اور بنی اسرائیل کے حالات سملر ہوں گے جیسے جوتے کے ایک پیئر میں جوتے کے دونوں جوتے مل کر ایک دوسرے سے سملر ہوا کرتے ہیں یا جیسے دو تیر ایک جیسے ہوا کرتے ہیں. یہ ساری مثالیں پیغمبر کی ہیں, اس میں ایک لفظ بھی میرا نہیں. یہی وجہ یا یہ بھی ایک وجہ کہ بنی اسرائیل فرعون موسیٰ ہارون قرآن نے سب سے زیادہ ان کے حالات کو بیان کیا, اور اس کا وہ ٹکڑا جو سورہ یونس میں آیا جو آج کے ہمارے سارے مسائل کا فی الحال حل ہے, اور جو اصل ہماری آیت چل رہی ہے سورہ محمد کی کہ دین خدا کی مدد کرو. اس دین خدا کی مدد کے حوالے سے سب سے بڑا میسج بنتا قرآن کی آیت کا ربط ملائی. پھر ہم کلچر اور سویلائزیشن کے اعتبار سے ایجپشین سویلائزیشن دنیا کی تمام تہذیبوں کی ماں ہے. آج بھی دنیا کے کسی میوزیم میں جائیے تو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ایجپشین سویلائزیشن کا ایک سیکشن نہ صرف یہ کہ الگ ہوگا بلکہ سب سے زیادہ لوگ اسی کو وزٹ کرتے ہیں. برٹش میوزیم کے بارے میں آپ جا کے معلوم کر رہی ہیں, اتنا بڑا میوزیم دنیا بھر کے ہر علاقے سے وہاں لا کے وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو میوزیم میں سجائی جاتی, لیکن سب سے زیادہ وزٹ اگر آج بھی ہوتا ہے تو اسی سیکشن میں ہوتا جس کا تعلق فرعون کے زمانے سے. تو یہ فرعون تھا طاقت کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے, تہذیب و کلچر کے اعتبار سے, اس زمانے کے علم کے اعتبار سے. علم میں اتنی ترقی پر کہ اتنی ایکوریٹ پیشین گوئی فرعون کے نجومی کر رہے ہیں کہ جو صرف وحی الہی کے ذریعے تو ہو سکتی ہے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ اس دور کے اندر یہ چیز بتائی جا رہی ہے. علم, تہذیب, طاقت, دولت, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ فرعون کا دماغ خراب ہوگا. ہمارے پاس تو ایک ملین جیب میں آ جائے تو ہمارا دماغ ملتے ہی نہیں ہے. اللہ میاں سے بھی ہم ذرا ایک درجے اوپر رہ کے بات کرنے کے عادی بن جاتے ہیں. اب اگر قرآن کہتا ان فرعون لعالٍ فی الارض, دیکھو فرعون نے اس زمین میں تکبر کا مظاہرہ کیا, اپنے آپ کو بہت بڑا کہنے لگا, ان انا ربکم الاعلا, دعویٰ کرنے لگا کہ اصل میں تو تمہارا پالنے والا میں ہوں. ان فرعون لعالٍ فی الارض, زمین میں بڑا بنا, وَإِنَّهُ مِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور اپنی حد سے تجاوز کر گئے. ہر آدمی کی ایک حد اسلام نے مقرر کی. روایت میں جملہ باپ اور بیٹے کے حوالے سے, جب باپ اور بیٹا امام کے پاس آئے تھے تو امام نے یہی کہا ایک حد بیٹے کی ہوتی ہے, ایک حد باپ کی ہوتی, نہ اسے اس سے تجاوز کرنا ہے نہ اسے اس سے تجاوز کرنا. آج سوا گھنٹے کا وقت تو ہے نہیں میرے پاس, ورنہ سوا گھنٹے کی مجلس ہوتی میں یہاں رک کر پہلے یہ واقعہ بیان کرتا پھر واپس اپنے موضوع پہ آتا, وہ بھی اگر آ سکتا تو. لیکن آج بالکل بالکل ٹو دا پوائنٹ گفتگو. قرآن کہتا کہ اس نے اپنی حد سے تجاوز کیا, اور اس کے بعد چار آیتوں کے بعد قرآن کہہ بھی دیتا کہ نتیجہ کیا نکلا, وہ جاوز نہ بنی اسرائیل البحر, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ کر راستہ بنا دیا, فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا. لیکن ان دو کے درمیان دو آیتیں آئیں, ایک موسیٰ کی دعا جو کل بیان ہو چکی, حتیٰ میں اس دعا کو پڑھنے کے لیے بھی اس وقت تیار نہیں, اس لیے کہ وقت نہیں, پوری کل کی مجلس موسیٰ کی دعا. لیکن دعا سے پہلے دعا, دعا سے پہلے کوشش, دونوں آیتیں پہلو بہ پہلو, دونوں آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, لیکن ترتیب یہ کہ خدا نے پہلے طریقہ بتایا فرعون کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کا, اور پھر دعا سکھائی کہ دعا بعد میں ہے, پہلے یہ کوشش. اور وہ کوشش کا خلاصہ یہ, کوشش کا خلاصہ یہ ہے کہ اوحینا الی موسیٰ واخی, ہم نے وحی نازل کی جب فرعون زمین میں بہت بڑا بن گئے, جب وہ اپنی حد سے تجاوز کرنے لگا تو ہم نے وحی نازل کی کہ اے موسیٰ اور اے موسیٰ کے بھائی, واجعلوا بیوتکم قبلہ, کہ فی الحال تمہاری پالیسی یہ ہونا چاہیے کہ اتنی بڑی طاقت سے تمہارا مقابلہ, اور نہ ظاہری اعتبار سے نہ تمہارے پاس کوئی فوجی طاقت, ظاہری اعتبار سے نہ تمہارے پاس کوئی دولت کی طاقت, ظاہری اعتبار سے نہ تمہارے پاس کوئی کلچرل پاور, ظاہری اعتبار سے, ورنہ نبی کے پاس موجودہ تو ہوتا ہی, لیکن ظاہری اعتبار سے کوئی طاقت نہیں, تو کیا کرو, سمٹ جاؤ, گھروں میں چلے جاؤ, وجعلوا بیوتکم قبلہ, اپنے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لیا. کچھ اس سے ملتی جلتی پالیسی مولائے متقیان نے نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کے پہلے فرمان میں ہم کو دی. وہ پوری ایک تقریر چاہتا اور وہ بالکل سیم پالیسی نہیں ہے. ذرا سا اس سے ہٹ کرے دیکھیں تقریباً اسی انداز کی ہے کہ کن فل فتنہ قبل اللبون. جب فتنے کا زمانہ آ جائے ہر طرف فتنہ پھیل جائے, کافروں کے پاس جاؤ تو فتنے, مومنوں کے پاس آؤ تو فتنے, شراب خانوں میں جاؤ تو فتنے اور عبادت خانوں میں آؤ تو فتنے, جب ایسا ماحول بن جائے تو قبل اللبون اونٹ کے اس بچے کی مانند ہو جانا جو کسی کے ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوتا. وہ یہ لفظ بہت اہم. مولا نے فرمایا کہ ایسا بن جانا کہ کوئی تمہیں استعمال نہ کرے, اس لیے کہ شیطان کی ایک پالیسی یاد ہے نا کہ وہ عابد و زاہد و متقی اور پرہیزگار کو ایک طوائف کے پاس بھجواتا ہے شیطان, لیکن کس طریقے سے مقدس اور متقی انسان بن کے آ رہا. یہ سارے واقعات میں نے اتنی دفعہ پڑھے ہیں کہ مجھے دوبارہ پڑھتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے. بہت مشہور ایک روایت ہے جس سے شہید دست قید استعاذہ کتاب میں بھی لکھا اور بچوں اور نوجوانوں کے لیے خوشخبری کی کتاب انگریزی میں ترجمہ ہو چکی. لیکن خلاصہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ کوئی تمہیں استعمال نہ کرے. خالی کفر استعمال نہیں کرتا ہے, بعض لوگ ایمان کے نام پہ آپ کو استعمال کریں گے, بعض لوگ مرجعیت کے نام پہ آپ کو استعمال کریں گے, بعض لوگ انقلاب کے نام پہ آپ کو استعمال کریں گے, بعض لوگ تبلیغ دین کے نام پہ آپ کو استعمال کریں گے, بعض لوگ محبت اہل بیت کے نام پہ آپ کو استعمال کریں گے. مومن میں اتنی سمجھ ہونی چاہیے. اور کوئی خوبی مومن میں ہو کے نہ ہو, دولت ہو کے نہ ہو, کاروبار ہو کے نہ ہو, بڑا خاندان ہو کے نہ ہو, اچھی بیوی ملے کہ نہ ملے, لیکن سمجھ مومن میں اتنی ہونا چاہیے کہ وہ یہ پہچان لے کہ کون مخلص ہے اور کون مجھے استعمال کر رہا. اور یہ وہ پالیسی جو نہج البلاغہ کے تیسرے حصے کی پہلی حدیث کے اندر, اور میں بار بار یہ عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ پڑھنے کا وہی طریقہ اختیار کیجئے جو آپ قرآن اپنے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ اختیار کرتے. نہج البلاغہ لوگ اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں تو دو صفحے پڑھنے کے بعد بند کر کے مرتے دم تک کسی طرح رکھ دیتے. ہمارے یہاں دینی مدارس میں, حوزہ علمیہ میں وہ اسی طریقے سے نہج البلاغہ پڑھائی جاتی ہے. چنانچہ جب میں حوزہ علمیہ میں پڑھ رہا تھا اور نہج البلاغہ شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے نہج البلاغہ کی حدیث ہم لوگوں کو زبانی یاد کرائی گئی. اور وہی طریقہ آپ کو اختیار کرنا جو قرآن کے پڑھنے کا طریقہ. قرآن کا طریقہ کیا؟ آپ اپنے بچے کو قرآن سکھاتے, تیسویں پارے اما یتساءلون کے پارے سے آپ اس کو سکھاتے اور وہ پارا بھی الٹا پڑھایا جاتا. پہلا پارا نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ پہلا پارا بچے کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا. چھوٹے چھوٹے سورے مختصر آیتیں, تیسواں پارا پہلے پڑھاتے. نہج البلاغہ کا بھی یہی طریقہ کہ تیسرا حصہ پہلے پڑھائی حدیث یہ کہ فتنے اور فساد کے زمانے میں. اب یہ مجمع جو اتنی مجلسیں سن چکا اسے آخری زمانے کی ایک خصوصیت تو پتا کہ آخری زمانے کی جتنی حدیثیں معصومین نے بتائی سب کا خلاصہ یہ کہ آخری زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا. آخری زمانے کا نام ہی ہے زمانے فتن. جو کتابیں لکھی گئی ہیں ظہور ایمان کی پیشین گوئی کی ان کا نام بھی ہوتا ہے کتاب الفتن, جو فتنوں کا زمانہ آ جائے. اس سے پہلے ایک زمانے میں ایک فتنہ ہوتا تھا, آخری زمانے میں روزانہ ایک فتنہ ہوگا, ہر علاقے میں ایک فتنہ ہوگا, ایک بھی نہیں دس دس پندرہ پندرہ فتنے ہوں گے. تو اب اس میں کبھی لگوں ایسا بن جانا ہے کہ کوئی آپ کی نا سمجھی, کوئی آپ کی کم علمی, کوئی آپ کی جذباتیت اور کوئی آپ کے جوش سے فائدہ اٹھا کے آپ کو استعمال نہ کر لے. ہاں جہاں دین کا کام اور صحیح کام ہے وہاں مر بھی جائیں گے لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ حضرت موسیٰ کی جو پالیسی ہے اس میں بھی یہ بات آئی ہے. لیکن مولا کی پالیسی اپنے شیعوں کے لیے, اپنے چاہنے والوں کے لیے وہ ایک جملہ, اور قرآن نے جو موسیٰ اور ہارون کو پالیسی دی کب؟ جب زمین میں کوئی انتہائی تکبر اور گھمن والا برسر اقتدار آ جائے جو اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہو, جو غنڈے اور بدماش کی طرح سے دندناتا پھرتا ہو, اس وقت انہیں کیا کرنا ہے؟ وجعلوا بیوتکم قبلہ, اپنے گھروں کو قبلہ بنانا یعنی سمٹ جانا ہے. واقیم الصلاۃ اور نماز قائم کرنا ہے, وبشر المؤمنین. اور اے موسیٰ اور ہارون جب ان دو چیزوں پہ لوگ عمل کریں گے تو جا کے ان کو بشارت دو کہ ہاں پھر اللہ کی مدد آنے والی ہے. اور پھر دعا سکھائی اور دعا کے بعد کام نے موسیٰ کو غرق کر دی. بشر المومنین شروع میں نہیں ہے, آخر میں. پہلے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرو, پھر تمہیں بشارت ملے گی. اور وہ بتایا ہوا طریقہ کیا؟ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. اب بہت ہی مختصر قرآن نے پیغام دیا, لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ کہ قرآن کو قرآن کی مدد سے سمجھیے. ایک جگہ قرآن نے کچھ کہا تو باقی آیتوں میں تلاش کیجئے کہ قرآن نے اس کی کیا تشریح کی. اور ہمارے یہاں سب سے بڑی آج کل غلطی یہی ہو رہی ہے, قرآن تک کے حوالے سے غلط ہے یہ طریقہ. کیا آپ نے قرآن کھولا, آیت نظر آئی, ترجمہ پڑھا, آپ دوڑ پڑے کہ بھائی میں اپنی آنکھوں سے قرآن میں دیکھ رہا ہوں یہ لکھا. جب تک کہ قرآن کی 6238 آیتوں میں باقی 6237 آیتوں کو بھی نہ پڑھیے, ایک آیت کو پڑھ کے کبھی نتیجہ نہ نکالے. جب قرآن تک میں یہ حکم ہے تو احادیث, جہاں تو ہمارے لیے دو رکاوٹیں ہیں. پہلی رکاوٹ یہ کہ جو ایک حدیث پڑھ کے آپ دوڑ پڑے, جو کل ایک جملہ میں نے دشمنان اہل بیت کے لیے کہا تھا, آج وہی جملہ میں محبان اہل بیت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی آج کل جتنے اختلافات پلانٹ کیے گئے, دشمن نے پلانٹ کیے, ہم نے پانی ڈال ڈال کے ان کو اور بڑھا دیا. اب فتنے اور فساد اور اختلافات کا ایک جنگل ہمارے سامنے آ گیا, اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنے قول کی ایک گلی, جو ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں. ہماری قوم میں جو مرجعیت کی حمایت کرتے ان کے پاس بھی دلیل ہے, جو اخباریت کی حمایت کرتے ان کے پاس بھی دلیل ہے, جو مولا متقیان کو منزل الوہیت اور خدا تک پہنچاتے ان کے پاس بھی دلیل ہے, اور جو نعوذ باللہ مولا کائنات کی محبت کا انکار کرتے ان کے پاس بھی دلیل ہے. میں اپنی قوم کی بات کر رہا ہوں, ہماری قوم میں بھی ایک ایسا گرو آ چکا ہے, ہر ایک کے پاس ایک دلیل. مگر دلیل کے حوالے سے بات, اگر حدیث لے کر آپ آتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بعض لوگوں کو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں, بیٹھے بیٹھے نئے نئے شوشے اٹھائے جاتے ہیں. اب وہ کینیڈا میں شوشہ کھڑا ہو گیا کہ جی جانور تو وہی حلال ہے جو کوئی شیعہ ذبح کرے, ورنہ باقی سارے جانور حرام. اور دوسری جانب انڈیا اور پاکستان میں مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ کوئی بھی انسان جانور ذبح کر دے, ہر انسان پاک ہے. وہ پرانا خیال تھا کہ ہندو اور فلاں نجیس, جو ان کے پاس بھی دلیل ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے, وہ بھی حدیث لا رہے, یہ بھی حدیث لا رہے. مگر حدیثوں میں تو دو مرحلے ہیں. پہلے تو حدیث ایک بھی اگر آپ کو مل جائے, کوئی اس کے ٹکرانے والی نہ بھی ملے, تو پتا نہیں یہ معتبر ہے کہ نہیں, یہ دیکھنا پڑتا. اور اگر معتبر ترین حدیث ہے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی وضاحت باقی کہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. مولا متقیان کا وہ خطبہ ضرور پڑھ لیجیے گا, جس میں نہج البلاغہ میں مولا نے یہ بیان کیا کہ آخر حدیثوں میں اختلاف کیوں ہوتا. جو بہت سے لوگ مراجع کے اختلاف کی بات کرتے ہیں, پورا خطبہ ہے مولا کا کہ حدیثوں میں اختلاف کیوں ہے. آپ لسٹ دیکھ لیجئے گا, لسٹ میں آپ کو مل جائے گا کہ وہ کون سا خطبہ. لیکن جہاں پہ یہ پرابلم نہیں ہے, حدیث میں کیا مسئلہ ہے یہ پتا نہیں, معتبر کون سی ہے, غیر معتبر کون سی. قرآن جہاں پہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, قرآن کی ہر آیت معتبر ہے, اس میں بھی آپ کو اختیار نہیں کہ ایک آیت لے کے آپ دوڑ پڑے پورا قرآن دیکھنا. اب یہاں پر قرآن نے موسیٰ اور ہارون کو ایک پالیسی دی, اور ایسی پالیسی دی جس کے آخر میں کہا کہ اگر تم نے ہمارے طریقے پہ عمل کیا تب بشر المومنین, تب ہے مومنوں کے لیے بشارت. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ صاحبان ایمان کا ایک گروہ فرعون کی طاقت کے نیچے دبا ہوا, فرعون ان کے مردوں کو قتل کر رہا ہے, عورتوں کو کنیز بنا رہا ہے, بچوں کو غلام بنا رہا. کتنی جگہ قرآن نے یہ کہانی سنائی, خدا کہتا ان سے کہ تسلی رکھو, دلاسا رکھو, صبر کرو, ہم تمہارے ساتھ. نہیں کہا خدا نے, بلکہ خدا نے پہلے کہا کہ یہ ہمارا حکم ہے, اس کو مانو. اس کے بعد کہا وبشر المومنین, ہاں اب جا کے صاحبان ایمان کو بشارت دو. اور وہ جو خدا نے پالیسی دی کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ, اس کو سمجھنے کے لیے قرآن سے مدد لیں. اور کیا مدد لیں گے کہ اللہ نے کہا گھروں کو قبلہ بنا, تو اے قرآن یہ بتا قبلہ کہتے کسے. پتا چلے قبلہ کیا ہے تو اپنے گھروں کو قبلہ بنائیں گے نا. جب یہی پتا نہ ہو کہ قبلہ کسے کہتے ہیں تو گھر کو کیا بنائیں گے. تو آیت نے کہا, آیت نے کہا, جب فرعون جیسا متکبر اور گھمنڈی اور پراؤڈی اور مغرور زمین میں دندناتا پھر رہا اور اپنی حد سے ہر جگہ تجاوز کر رہا ہو, تو بچنے کا طریقہ ہے گھروں کو قبلہ بناؤ. سورہ یونس اور سورہ آل عمران نے یہ بتا دیا قبلہ کیسے بنتا. بلکہ قبلہ پہلے بنا اور حکم کے بعد میں آیا, کیونکہ قبلہ بنا ابراہیم, موسیٰ ابراہیم کے بعد آئے. آل عمران کی مشہور آیت جو آپ جب بھی حج پہ جاتے ہیں دوران حج ہر عالم سے سنتے ہیں کہ قرآن بتا رہا ہے قبلہ کسے کہتے ہیں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدا للعالمین وفیہ آیات بینات مقام ابراہیم. پھر آخر میں قرآن نے ایک بات کہی جو اصل میں مقصد ہے اپنے گھر کو قبلہ بنانے کا. ان اول بیت, ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو نے یہ کہہ دیا گھر کو قبلہ بنا, اور پیغمبر کی مسلسل حدیثوں نے بتا دیا کہ فرعون اور موسیٰ کے حالات جب پڑھنا تاریخ سمجھ کے نہ پڑھنا, یہ ریپیٹیشن ہوگا تمہارے زمانے میں. دو تین حدیثیں میں نے شروع میں اسی لیے پڑھی کہ باقی کوئی بھی حالات پڑھو تاریخ سمجھ کے پڑھو کہ وہ ہسٹری میں کیا ہوا تھا, لیکن فرعون اور موسیٰ کے حالات تاریخ نہیں ہے, یہ تمہاری کہانی اور خاص طور پر آخری زمانے والے کی کہانی. گھر کو قبلہ بناؤ, اور قرآن نے آواز دی قبلہ کسے کہتے ہیں. قبلہ سب سے پہلا گھر, ان اول بیت وضع للناس کالذی ببکہ, جو مکے میں قرآن کا مبارک. قبلے کی پہلی خاصیت یہ ہے کہ مبارک ہوتا, وہ خدا للعالمی کائنات کا حدی ہوتا. تیسری بات ہی آیا تم بینات, قبلہ اسے کہتے ہیں جس میں کھلی نشانی ہو. چوتھی بات اور کوئی نشانی ہو کہ نہ ہو مقام ابراہیم ہو. اور جب یہ چار چیزیں اپنے گھروں میں لاؤ گے ومن دخلہ کان آمنا, جب ایسا قبلہ بنتا ہے جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان کے عالم میں آتا. یقین میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرم آپ کے گھر میں, لیکن اگر یہ چار باتیں آپ کے گھر میں آ گئیں تو چاہے باہر کے معاشرے میں فرعون جیسے کتنے ہی دندناتے پھر رہے ہوں, اور چاہے باہر کے معاشرے میں حدود سے تجاوز کرنے والے کتنے ہی ہوں, گھر آپ کا امن و امان کا گہوارہ بنے گا. ومن دخلہ کان آمنا, چار باتیں جب پائی جائیں تو اب اس گھر میں جو داخل ہوتا ہے وہ امان پا جاتا. یقیناً پہلے مرحلے میں یہ پیغام کعبے کے بارے میں, لیکن وہ دوسری آیت کو ملائیے تو یہ پیغام آپ کے بارے میں بھی, یعنی جب زمانہ پورا زمانہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے اور آپ کے دین کے اور ایمان کے خلاف, تب آپ کا گھر وہ ہونا چاہیے جہاں آپ کو امن و امان ملے, جہاں پہ آپ کو سکون ملے, جہاں پہ آپ کو سلامتی ملے, جان کی بھی اولاد کی بھی عزت کی بھی اور ایمان کی بھی. لیکن پہلے اس طریقے پہ عمل کرنا. اب وہ طریقے پہ عمل کرنے سے پہلے, جو قرآن نے طریقہ بتایا اس پر عمل کرنے سے پہلے, ایک چیز حدیث سے سن لی, اور وہ حدیث سے یہ سنی کہ فی الحال میں بہت ڈر رہا ہوں کہ کہیں اپنے زندگی بھر کے موضوع پہ نہ چلا جاؤں. جو موضوعات میرے زندگی بھر کے ہیں اس کی ایسی عادت پڑ گئی کہ پھر ادھر جاتا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں کہاں پڑھ رہا ہوں, کس مجمع میں پڑھ رہا ہوں. ایک میرے زندگی بھر کے موضوعات میں ہے ذکر امام, وہ تین دن پہلے بھی میں نے بتایا. دوسرا میرا زندگی بھر کا موضوع ہے موت, جو لوگوں کو شکایت بھی ہے, بڑی عجیب شکایت ہے کہ مولانا جب آپ جوان تھے اور موت سے دور نظر آ رہے تھے تو موت بہت پڑھتے, اور جب آپ قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے اور موت کے قریب آ گئے تو اب آپ موت پڑھتے ہی نہیں. باقاعدہ لوگ شکایت کرتے ہیں, کمپلین, ہمیں تو وہ علی مجلس آپ کی سننا ہے موت والی. مجھے اندازہ ہے کہ یہ یہاں امام بارگاہ علی رضا میں لوگوں کو شکایت یہ نہیں ہوگی, خوش ہوں گے الحمدللہ, لیکن کافی جگہ پہ یہ شکایت. اور تیسرا میرا زندگی بھر کا موضوع ہے تاریخ کعبہ اور حج, تو اس کی تفصیل میں گیا تو بات کہیں ہوگی. لیکن جب موسیٰ اور ہارون کو خدا نے پالیسی یہ دی گھر کو قبلہ بناؤ, تو اب خانہ کعبہ جو مکے میں بنا اس کی تین مرتبہ کی تعمیر بہت اہم. پہلی بار جو آدم نے بنائی تھی, جو آدم نے تعمیر کی تھی, پچھلے سال کی آخری مجلس میں میں نے اس کی تفصیل بتائی. تفصیل تو خیر میں نہیں بتا سکتا ہوں, 15 مجلسیں چاہیے, لیکن پچھلے سال کی آخری مجلس, آپ کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ مولانا پچھلے سال آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے, میں بتا رہا ہوں آخری مجلس میں میں نے بتایا کہ آدم کو طواف النساء حوا نے کروایا, اس میں ذرا سی آدم کی تعمیر آئی. آدم نے کعبے کو بنایا پہلی تعمیر, دوسری تعمیر ابراہیم نے کعبے کو بنایا. یہ آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں, جو حج پہ نہیں گئے ان کو بھی معلوم, اردو شاعری میں تو ابراہیم ہی کو کعبے کا معمار کہا گیا. مگر کعبے کی تیسری اور آخری تعمیر وہ ہوئی تھی جب پیغمبر کی عمر 30 سال کی تھی اور پاکستان کی حد تک تو مجھے پتا کہ اسکولوں کے اندر چھٹی اور ساتویں جماعت میں جو دینیات یا اسلامیات پڑھائی جاتی ہے, دینیات تو ہمارا لفظ ہے, وہاں اسلامیات پڑھائی جاتی, اس میں کعبے کی تیسری تعمیر کا تذکرہ. ٹھیک ٹھیک ہے, میں نے کل یا پرسوں عرض کیا یزید کے لشکر نے کعبے پہ گولہ باری کر کے 3 دیواریں گرا دی, اور اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے آ کے پھر 3 دیواریں گرا دی. وہ کعبہ ٹوٹا بنا ٹوٹا بنا, لیکن جو اصل پورے 4 دیواری چاروں دیواریں گرا کر کعبے کو نئے سرے سے بنانا, وہ صرف 3 مرتبہ ہوا. یا آدم نے بنایا, طوفان نوح میں گر گئے, یا ابراہیم نے بنایا. اگلا جملہ جب میری زبان پہ آ رہا ہے تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ بھی پچھلے سال پڑھا تھا. یا ابراہیم نے بنایا, ایک بے وقوف عورت کے پھوڑ پنے سے وہ کعبہ جل گئے, اور پھر 3 مرتبہ کعبہ بنا. اب اس کی 1-8 دیوار ٹوٹی گری بنی, حجر اسود نکلا واپس آیا, لیکن جو اصل نقشہ تیسرا وہ اب تک چل رہا. اور یہ تیسرا نقشہ جو کہ پہلے اور دوسرے نقشے سے مختلف ہو گیا, آدم نے ایسا کعبہ نہیں بنایا, ابراہیم نے ایسا کعبہ نہیں بنایا, بہرحال بن گیا اس وقت. کیسے بن گیا یہی تو مجھے سمجھانا, لیکن یہ ویسا نہیں ہے جیسے اللہ نے شروع میں نقشہ دیا تھا. تو زمانے کا امام آ کے کعبے کی چوتھی اور آخری اور فائنل تعمیر کرے گا اپنے دادا ابراہیم کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق. یہ 4 تعمیر ہے خانہ کعبہ کی جو اہم, جس میں پورا کعبہ بنیادوں تک کھود کے نئے سرے سے بنایا گیا. یا آدم نے بنایا, یا ابراہیم نے بنیادیں کھودی اور دوبارہ پورا کعبہ بنایا, یا رسول اللہ کے اعلان رسالت سے 10 سال پہلے پورا کعبہ ٹوٹا, بنیادیں تک کھودی گئی بنا, اور یہ زمانے کا امام آ کے بنائے گا 4 تعمیر. حج اور عمرے کے سفر میں یہ باتیں سننے کا مزہ زیادہ آتا. بہت ساری چیزیں ایسی کہ جن کے آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ نہیں, ان کو یہ بتایا جائے تو ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. مکے میں تیری فائدہ کیا تقریر کریں اگر اس وقت سمجھ میں بھی نہ آئے تو مجمع اطمینان سے بیٹھا ہے کہ مولانا کی تقریر ختم ہوگی, اٹھ کے جائیں گے دیکھ لیں گے کعبے میں مولانا نے کیا بتایا. لیکن دعا ہماری یہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک کو اللہ حج بیت اللہ عمرہ اور زیارت 4 معصومین سے جلد از جلد مشرف کرے. شاید یہ کبھی چیز وہاں پہ آپ جائیں تو کام آ جائے. پیغمبر کی عمر 30 سال, مولا کی ولادت نہیں ہوئی. اسی سال جس سال بعد میں مولا کی ولادت ہوئی اسی سال کے شروع کا واقعہ, ایک عورت نے کعبے کو جلا دیا, جل گیا کعبہ, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لکڑی کا بنا ہوا کعبہ تھا تو جو تھوڑا بہت بچ گیا اس آتش زدگی میں, وہ اتنا کمزور ڈھانچہ تھا کہ یہ طے کیا گیا کہ اس کعبے کو توڑا جائے اور نئے سرے سے بنایا جائے, چنانچہ نئے سرے سے کعبہ بن رہا. اب ایک ایسی روایت ہے جو مراجع کرام کا جس سے تعلق نہیں ہے, تاریخ کی روایت ہے. علامہ مدرسی نے بھی لکھا, علامہ ہلی نے بھی لکھا, شیخ مفید نے بھی لکھا, اور وہ یہ کہ اب جب تیسری بار کعبہ بن رہا تو اس وقت قریش نے یہ آپس میں طے کیا کہ اس تعمیر کعبہ سے بنی ہاشم کو نکالنا. یہ بہت زیادہ یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ جو کعبہ ہے جو جل گیا یہ ہمارے دادا ابراہیم نے بنایا تھا, بہت زیادہ یہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں, یہ کعبے کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں. نعوذ باللہ, ایسا مسئلہ تھا نہیں. لیکن وہ جو حسد کہ یہ بنی ہاشم کے دادا ابراہیم نے کعبہ بنایا, تو کعبے پہ ان کا زیادہ, ہم جو نیا کعبہ بنائیں وہ کعبہ تو ہم نے توڑ دیا جو ابراہیم نے بنایا تھا, اب جو نیا کعبہ بنائیں گے اس میں ان کا ہاتھ ہی نہ لگنے دیں گے تاکہ ان کو کہنے کا موقع ہی نہ ملے ہمارے دادا کا کعبہ کون سا کعبہ, وہ ٹوٹ چکا ہے, وہ جل چکا ہے, یہ تو ہم نے بنایا. چنانچہ حضرت ابو طالب کو اطلاع تک نہ دی. لیکن کعبے کا ٹوٹنا اور دوبارہ بننا کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ہے کہ ابو طالب کو پتا بھی نہ چلے. معلوم ہے ابو طالب, لیکن وہ خود بھی نہیں آ رہے. جب تم نہیں بلانا چاہتے, نہیں شریک کرنا چاہتے, ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی وہ اعلان رسالت کے بعد جو دشمنیاں ڈیولپ ہو گئی اس کے نتیجے میں ابو طالب کو باہر رکھا جا رہا. ہاں, جناب خدیجہ کا ہو چکا ہے رسول سے, اس کے نتیجے میں کچھ حسد پیدا ہوئے. جن جن کے رشتے خدیجہ نے ٹھکرائے تھے, جناب خدیجہ کا پیغمبر سے جس محفل میں ہوا, ابو جہل نے کتنا ہنگامہ اس میں جوتنا چاہا تھا, کس طریقے سے ساری محفل کو درہم برہم کرنا چاہا تھا, مولائے کائنات کی ولادت سے 5 سال پہلے کی بات. مگر جناب حمزہ شیر خدا وہ آگے بڑھ کے کس طرح اس جہل کا پنجہ مروڑ کے کہتے خاموش رہے. بہت دلچسپ واقعہ ہے, مجلسوں میں پڑھا بھی جاتا. لیکن ایک وہ تو واقعہ بنا, باقی ابھی کوئی وہ مسئلہ نہیں آیا تھا کہ بت پرستی اور اسلام اور نیا مذہب اور ہمارے خداؤں کو برا کہیں. پھر حضرت عبد المطلب کے زمانے تک تو یہ خاموش تھا. یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ ابو طالب اور خاندان بنی ہاشم خانہ خدا کے اوپر انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ اسلام سے کوئی تعلق. لیکن باقی تو اپنی جگہ خود ہی انفیریٹی کمپلیکس کے مارے ہوئے کہا ان کو باہر نکال دیں, کوئی تعلق ہی نہ رکھے ان کا خانہ کعبہ سے. کعبہ توڑا تو حضرت ابو طالب سے مشورہ نہیں لیا. یہ چھوٹا جملہ نہیں, کیونکہ جب مکے دوبارہ آباد کیا گیا تو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ مکے میں 14 قبیلے, مکے میں کوئی کام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ 14 کے 14 قبیلوں کے سردار راضی نہ ہو. حتیٰ یہ کہ شب ہجرت جب پیغمبر کی شہادت کا منصوبہ بنایا اس میں بھی کہا کورم 14 کا ہے, پورا ہونا ضروری. لیکن چونکہ اس وقت خاندان بنی ہاشم کی قیادت ابو لہب کے ہاتھ میں تھی تو تو خوشی سے اس میٹنگ میں شریک ہوا اور اس نے ہر ہر چیز کی تائید. تو اب جب تک کہ ابو طالب زندہ 14 قبیلوں میں سے 13 تو آ سکتے ہیں, 14 تو خود ابو طالب, لیکن مکے کے پرانے قانون کو توڑ تو ان کو نہیں بلانا. خانہ کعبہ توڑ دیا اور اب نیا کعبہ بننا, جس کی بنا پر ایک تاریخی روایت ہی آ گئی کہ آج کا جو خانہ کعبہ ہے نا یہ وہ نہیں ہے جو ابھی میں نے کہا جو ابراہیم نے بنایا تھا, اور اسی لیے زمانے کے امام بنائیں گے. آج کے کعبے اور پرانے کعبے میں فرق کیا؟ فرق تو 6. ہماری مجلس کا موضوع خالی ایک وقت, تاریخ کعبہ میرا عنوان نہیں ہے, غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. ہمارا عنوان ہے آپ کا گھر کعبہ کیسے بنے. پہلا اصول جو سامنے آ رہا, اس خانہ خدا کی کنسٹرکشن کے وقت آیا. جس خانہ خدا کی آج آپ زیارت کو جاتے, جس خانہ خدا کی تصویریں آپ کے گھر میں لٹک رہی, جس خانہ خدا کو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے, یہ جو خانہ کعبہ جب یہ بنایا جا رہا تھا تو پہلا اصول وہاں پہ آیا, اور وہ یہ کہ قریش نے ابراہیم والا کعبہ توڑ دیا. اب اس کے بعد طے ہوا کہ کل صبح اتنے بج کے اتنے منٹ پر پہلی اینٹ رکھی جائے گی بنیاد میں. اوپننگ سیرومنی ہے, ایک بہت بڑا منصوبہ. امام بارگاہ علی رضا بھی انشاءاللہ اس مرحلے سے گزرے گا, دوبارہ بنے گا, اینٹ رکھی جائے گی, مومنین کرام کا تعاون چاہیے ہوگا. لیکن ابھی کعبے کی بات سنیے, پہلی اینٹ رکھی جائے گی, ایک بہت پورے مکے کے لیے خوشی کا موقع. کعبے ہی کے نام پر تو ان کے بزنس چلتے ہیں اور ان کے بزنس بچتے. لیلا سے قریش الا امرہ لتا شتا وسے, کوئی ڈاکو قریش کے قافلے پہ حملہ نہیں کرتا, یہ خانہ خدا کے تصدی. تو اب کعبہ بن رہا, بڑا شاندار بنانا. نیا جب کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو پہلے سے پرانے کے مقابلے میں زیادہ شاندار بنتا, اور اس شاندار موقع پہ لوگوں سے ڈونیشن مانگے جاتے ہیں. ارے میں چلا گیا تاریخ کعبہ کی طرف, وہ کبھی مکے میں سنیے گا مجھ سے, فی الحال نہیں, مختصر خالی میسج. یہ ابو طالب کو نہیں بلانا. اچھا وہ جو میں نے ایک بات کہہ دی تھی کہ ہمارے یہاں اسکول کی اسلامیات کی 6ویں اور 7ویں کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, 7ویں کلاس کی, وہ جو لکھا نہیں ہے نا کہ وہ پھر جب حجر اسود لگانے کا موقع آیا تو سارے عربوں میں جھگڑا ہوا کون حجر اسود لگائے گا. وہ 13 قبیلے جو اب تک متفق تھے حضرت اسود کے مسئلے کے اوپر, ان میں جھگڑا پڑ گیا. باقی دیواروں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی ایک دائیں طرف کی دیوار بنا, ایک قبیلہ بائیں طرف بنائے گا, ایک سامنے, لیکن حضرت اسود تو ایک ہی ہے. تو وہ جو جھگڑا پڑا اور پیغمبر کے بارے میں طے کیا کہ کل صبح جو نماز فجر کے بعد پہلی مرتبہ آئے گا اس سے فیصلہ کرائیں گے, وہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب خانہ کعبہ دوبارہ بن رہا تھا. واقعہ پیش ہی اس لیے آیا کہ پورے خانہ کعبہ کو توڑا گیا, حضر اسود تک کو نکال کے رکھا گیا, دوبارہ بنا رہے. تو یہ دوبارہ جو کعبہ بنا اس کا آخری واقعہ آپ اپنے اسکولوں میں پڑھ چکے ہیں, حضر اسود کا جھگڑا. اس کا پہلا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ اس میں سورہ یونس کے اس پیغام کی پہلی وضاحت کہ گھروں کو قبلہ کیسے بناؤ. کیوں آخر آج ہمارے مومنین کرام کے, کربلا کے ماننے والوں کی یہ حالت ہے کہ گناہوں کی سانسی میں ان کے قدم پھسلے جا رہے ہیں, کیونکہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا ہی نہ سکے اس اصول پر. اصول کیا ہے؟ پہلی صبح کو سب لوگ آ گئے, اور اب کسی ایک سردار کا انتخاب کیا کہ پہلی عید یہ رکھے گا. پہلی عید میں کوئی جھگڑا نہیں, جھگڑا ہے آخری میں کیونکہ حضرت اسود کی خصوصیت. لیکن جیسے ہی وہ سردار جھانک کے بنیاد میں دیکھتا ہے جہاں مجھے اتر کے اینٹ رکھنا. ہمارے یہاں یہ والا واقعہ معجزات کی ان کتابوں میں لکھا ہے جو مہاراجے نے تحریر کی. معجزات کی بھی دو قسم کی کتابیں, ایک تو ہر الٹا سیدھا جاہل کم علم اپنے حساب سے لکھ دیتا, اور ایک جو واقعہ ہمارے صفحہ اول کے علماء نے لکھی, قطب راوندی جیسا عظیم عالم الخرائج والجرائم اس روایت کو لکھتا, یہ علامہ ہلی سے بھی پہلے کے عالم شیخ مفید کے فوراً بعد, کہ جیسے ہی جھانک کے دیکھا کہ انتہائی خطرناک قسم کا ایک اشدہ کعبے کی بنیادوں کے اندر اس تیزی سے گھوم رہا کہ نہ کہیں سے اترنے کی جگہ ہے نہ کہیں سے اس کو پکڑنے کی جگہ. مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ ہونے کے بنا پر اشدہے وغیرہ پائے جاتے تھے, لیکن یہ معجزے والے دو اشدہ ہیں. آخری وہ ہے جس کے کلے کو میرے مولا نے چیرا, پہلا والا یہ جو ابو طالب کی فضیلتیں لے کے آتا. اب جو یہ اشدہا نظر آیا, کیونکہ مکے والوں کے اشدہا کم دیکھا تھا لیکن دیکھتے تھے, تو کہا کوئی بات نہیں یہ آج ہے چلا جائے گا, ہٹو یہاں. تین دن گزر گئے, سات دن گزر گئے, اب وہ اشدہا اسی عالم میں اس بنیادوں کے اندر. بنیادوں سے ہی تصور نہ کیجیے گا کہ 100 میٹر گہری کوئی بنیاد ہے, خانہ کعبہ بن رہا ہے, 156 مالے کی کوئی عمارت نہیں بن رہی ہے, تو بنیاد کیا چھوٹی سی بنیاد, بچہ بھی وہاں چلا جائے. تو اب وہ اشدہا اس تیزی کے ساتھ گمراہ نکلتا بھی نہیں, اور خانہ خدا ٹوٹا پڑا. اور یہ قریش کے لیے بہت بڑا مسئلہ, ہر صورت میں خانہ کعبہ کو رجب سے پہلے بنانا, کیونکہ رجب ہے عمرہ سیزن, پبلک آئے گی یہاں, خانہ کعبہ ہی نظر نہ آئے تو واپس چلے جائیں گے. یہاں آتے ہی جو بزنس ہے, جو پیسے ہیں, جو کمیشن ملتا ہے, وہ سب مارا جائے گا. ہر صورت میں رجب سے پہلے کمپلیٹ کرنا اور پھر آ جائے گا. رجب اور حج دو ہی تو موقع ہیں کمائی, اور یہ اشدہا کم وقت ہٹتا ہی نہیں ہے یہاں سے. یہاں تک کہ جب یہ دیکھا کہ اس کے کوئی آثار نہیں ہے, اور اس کے نہ ہٹنے کے نتیجے یہ آثار ہیں کہ ہم کو جو خانہ کعبہ کی وجہ سے دو فضیلتیں حاصل ہیں وہ چھن جائیں. نمبر ایک یہ کہ عمرہ حج پہ لوگ آنا بند کر دیں, خبر پھیل جائے گی, بلکہ جو قافلے اپنے ہاتھ سے چل رہے ہیں ان کو روک دیا جائے گا, کہاں جا رہا, خانہ کعبہ ختم ہو گئے. اور دوسرا جو ہمارے تجارتی قافلوں کو ایک سیفٹی حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے. جو مکے میں ہم کمائی کرتے وہ بھی گئی, جو تجارتی قافلے یمن اور شام جاتے وہ بھی گئے. پیسے کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ کہ اب اپنا دین ایمان بیچ رہے ہیں, گھر کے ان کا دین ایمان تو ویسے ہی بکنے کے قابل تھا, یعنی بت پرستی والا, لیکن تعجب اس مومن پر ہے جو پیسے کی خاطر اپنا حق والا دین اور ایمان بیچ دیتا. پیسہ چاہیے, شریعت جاتی ہے جائے, حکم امام جاتا ہے جائے, حکم خدا جاتا ہے جائے. قریش پتہ نہیں ہم ان کا اتباع کر رہے ہیں جو حکم خدا کے اوپر اولاد کا قربان کر دے, یا ان کا اتباع کر رہے ہیں جو چند درہم و دینار کی خاطر اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہو جائے. اب کہا کہ یہ تو بڑا سیریس مسئلہ اور کوئی حل اس کا نہیں ہے, اب چلنا پڑے گا ابو طالب کے پاس. وہی ہے وصی ابراہیم, وہی ہے ابراہیم کے وارث, وہی ہے محافظ کعبہ. یہ جملے حضرت ابو طالب کی زیارت میں بھی ہیں جو مکے میں جنت المالا میں پڑھتے ہیں. اب جانا پڑے گا, ورنہ یہ ہے کہ اپنا پورا بزنس مارا جائے گا, ساری عزت چوپٹ ہو جائے گی. یہ سارے 13 قبیلے اور مزید بھی مجمع آیا ابو طالب کے دروازے پر. ایک جملہ ہماری مجلسوں میں بہت پڑھا جاتا, میں اس جملے کو ایکسٹینشن دیتا ہوں, اس میں اضافہ کرتا ہوں. جملہ یہ پڑھا جاتا کہ شب ہجرت اگر علی رسول کے بستر میں سوئے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی, ابو طالب کی وہ ٹریننگ تھی کہ شیب ابی طالب میں ہر رات کو علی کو رسول کی جگہ سلاتے تھے. مجلسوں میں کتنا پڑھا جاتا ہے جملہ, آپ نے محسوس بھی ہوئی, اور میں کہتا ہوں اسی کو بڑھائیے. یہ 13 قبیلوں کا پہلے مل کر یہ طے کرنا کہ مر جائیں گے ابو طالب کے پاس نہیں جائیں گے, اور آج آ رہے ہیں. کعبے کی تعمیر میں ابو طالب کو نہیں شامل کرنا, آج مجبور ہو رہے ہیں. یہ خود بتا رہا کہ دشمنی کے باوجود لولا علی کہہ کر علی کے دروازے پہ آنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ علی کو اپنے بابا سے میراث میں ملا ہے. یہ میراث پائی ہے. ابو طالب کے بعد بھی کہیں یہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کو اس مسئلے میں پہلے ابو طالب ہیں کہ مشکل میں وہی ابو طالب یاد آ رہا ہے. علی تو بعد میں ہے باپ کی میراث کے وارث, ایک بار آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آئے ابو طالب. بڑا سیریس مسئلہ ہو گیا, خانہ خدا کی دیوار میں اشباہ آ گیا ہے, اگر یہ نہ ہٹا تو کعبہ بنے گا نہیں, کعبہ بنے گا نہیں تو رجب کے عمرے میں کیا ہوگا اور ذیلحج کے حج میں کیا ہوگا. اب اپنی پریشانی کو مذہب کا رنگ دے دیا, عمرہ روکا جا رہا ہے, حج روکا جا رہا ہے. لیکن یہ اہل بیت کریم ابن کریم شریف ابن شریف بلد کہ یہ بھی نہیں تھا کہ کعبہ جب توڑا تو مجھ سے نہیں پوچھا, جب کعبے کے بارے میں سارے نقشے بن رہے تھے اس وقت تو نہیں پوچھا, جب پہلا پتھر رکھنے کی بات ہو رہی تھی اس وقت تو نہیں پوچھا, مشکل میں پھنسے تبھی میرے پاس آئے. نہ ابو طالب نے یہ پوچھا نہ علی نے کبھی اپنے در پہ آنے والوں سے یہ پوچھا. وہاں بھی یہی ہے. وہاں پر بھی یہی ہے کہ اتنا بڑا ظالم جو پہلو زہرا پہ کوڑا مارتا ہے اگر علی کے پاس آتا ہے علی ایک جملہ بھی نہیں پوچھتے. اور یہی ابو طالب کہا کہ چلو میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ. ابو طالب گئے. اب دیکھیے اپنے گھروں کو قبلہ بنانا ہے, جب قبلہ بن رہا تھا اس وقت کیا واقعہ پیش آیا, پھر دیکھیے آپ کے گھر قبلہ ہیں کہ نہیں. گئے ابو طالب ایسا دیکھ معلوم ہے سب کچھ, لیکن اتنا بڑا مجمع آ گیا. ابو طالب نے کہا کہ یہ اشدہا اس لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ قریش اللہ کو مانتے, ان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے, وہ 360 الگ چھوٹے خدا کو بھی مانتے, لیکن یہ وہ بھی کہتے کہ سب سے بڑا اللہ یہ بیت اللہ ہے. کہ قریش بھی کہتے تھے کہ یہ اس لیے بھیجا گیا کہ اس خانہ خدا کی تعمیر کے لیے تم نے جو مال جمع کیا وہ حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. اللہ اپنے گھر کو مال حرام کے ساتھ بنتا نہیں دیکھ سکتا. مال حرام لے جاؤ تو پھر یہ خانہ کعبہ بنے گا. اب جو بڑے بڑے ڈونیشن دیے تھے اس سے زیادہ تو حرام کے ہی تھے. قریش مکہ کون سی شریعت کو مانے؟ جب مومن شریعت کو مان کے مال حرام دے دیتا ہے تو یہ تو مانتے ہی نہیں ہے. ابو طالب نے کہا یاد رکھو اگر تم نے تعمیر کعبہ کا جو فنڈ ہے اس میں سے حرام والا حصہ الگ نہ کیا تو قیامت تک یہ اجزاء اس بنیاد پہ رہے گا. یعنی الفاظ اب میرے مفہوم ابو طالب کا, اللہ یہ برداشت کر سکتا ہے کہ دنیا بغیر کعبے کے رہے اس کا گھر نہ رہے, یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ مال حرام کے ذریعے سے اس کا گھر تعمیر کیا جائے. اب دیکھیے تاریخ کا اگلا جملہ. لیکن کون آدمی آ کے اقرار کرے کہ میرا مال مال حرام؟ اس وقت تو سب کے سامنے اس کی ناک کٹے. ابو طالب نے ہی بتایا کہ ایسا کرو جتنے ڈونیشن آئے یہ سب رکھ دو. وہ پرانا زمانہ کیش کاغذ یعنی نوٹ تو نہیں چلتے, کچھ زیور آیا ہے کسی نے کوئی سامان دیا ہے کوئی لکڑی خرید کے لایا کوئی پتھر کہیں رکھ. اور رات کے اندھیرے میں جو حرام جمع کرا کے گیا وہ اپنا حرام اٹھا کے لے گیا اور اگلی صبح کو دیکھنا کہ پھر کیا ہوتا. اب رات کو لوگ آئے, کعبہ نہ بننے کے قریش کے نقصانات میں بہت مختصر بتا چکا ہوں, ویسے تو اس پہ میں ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں لیکن یہاں نہیں مکے میں انشاءاللہ. خلاصہ یہ کہ مال حرام اٹھ گئے, اب خالی مال حلال بچے. وہ اتنا نہیں تھا کہ اتنا کعبہ بن سکے جیسا ابراہیم نے بنایا. ابو طالب نے کہا خیر جتنا اتنا بنا لو, کعبہ بے ڈھنگا سا نظر آئے, کعبہ نامکمل نظر آئے, کعبہ ادھورا نظر آئے, مگر ہونا چاہیے مال حلال. مال حلال سے جتنا بنا بنا دیا قریش نے. اور جو کعبے کا ایک حصہ بھی باقی ہے, جیسے اگر فرض کیجئے کہ امام بارگاہ علی رضا کی تعمیر ہے نو اور اتنے فنڈ نہ آ سکے کہ مثلا اگر چار منزلہ پروجیکٹ ہے چار منزل بنے, دو کے آگے کا دو بنا دو باقی پیسے آئیں گے پھر تیسری منزل بنا لیں گے. گھر کے یہاں پہ اس کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ مومنین بڑے دل والے, چار منزل کا پروجیکٹ ہے تو پانچ منزل کے پیسے بھی آنے کے امکانات ہیں. لیکن بطور مثال عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ہے بنا دو باقی بعد میں بنائیں گے. تو قریش نے اس سے جتنا کعبہ بنا بنا دیا اور جو رہ گیا بہت بڑا حصہ رہ گیا وہاں پہ ایک ہلکی سی لکڑی کی چھوٹی سی دیوار بنا دی کہ یاد رہے کہاں تک ہے کعبہ, کوئی ایسا نہ ہو کہ پیسے آنے میں ٹائم لگے لوگ بھول بھال جائیں. تو کعبے کا ایک حصہ کعبے سے باہر, اور پھر اسلام آ گئے. اور اسلام آ گیا تو قریش کی توجہ بھی ادھر ہو گئی, قریش کے فنڈز بھی ادھر جانے لگے. وہ اسی طرح سے پڑا رہا, کعبہ اب تک اسی طرح ہے. کعبے کا ایک حصہ ایسا جس کے بارے علماء یہ کہتے ہیں برادران اہل سنت کے 100% علماء کا اتفاق، ہمارے علامہ علی اور علامہ مجلسی اور شیخ مفید جیسے عظیم ناموں کا اتفاق کہ کعبہ جو آج ہے اس کا ایک حصہ کعبے سے باہر، اور اس میں اگر آپ جا کے عبادت کریں تو ایسے ہی ہے جیسے کعبے کے اندر. چنانچہ جب کبھی مکے میں لوگ بے چین ہو کر کہتے مولانا باقی سب تو اطمینان ہو گئے، زیارت کر لی، طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، حج کر لیا، کاش کوئی ایسا موقع ملے کہ کعبے کے اندر ہم جا سکیں تو میں لے جا کے ان کو وہاں کھڑا کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کعبے کے اندر کا حصہ، یہ کعبہ ہے، یہ زمین کعبہ ہے، امام آ کر اس کو کعبے میں شامل کریں گے اس لیے کہ ابراہیم نے اس کو کعبے میں شامل کیا تھا، اس لیے کہ آدم نے اس کو کعبے میں شامل کیا تھا. اور بعض علماء نے تو لکھ دیا کہ شاید اس میں بھی اللہ کی ایک مصلحت یہی کہ جب خانہ خدا کا دروازہ عام آدمی کے لیے بند ہو تب بھی وہ کعبے کے اندر کی عبادت سے محروم نہ ہو جائے، تو ایک حصہ کعبے کا کعبے سے باہر. کیوں باہر؟ وہ اس لیے باہر کہ علی کے باپ ابو طالب نے یہ بتایا مال حرام نہیں چلے گا. اب جیسے ہی اگلی صبح آئی لوگ آئے، کہا کہ آئے ابو طالب اشدہا تو اب تک موجود، کہا کہ لاؤ پہلی اینٹ مجھے دو. اب یہ اشدہا اس لیے کوئی امیہ ابن خلف، کوئی ولید، کوئی شہبہ، کوئی عتبہ نہ اترنے پائے موقع دیکھ کر. یہاں تو یہ ہے کہ ممبر خالی ہوا تو کوئی بیٹھ گیا، مسلح خالی ہوا تو کوئی بیٹھ گیا، پیغمبر تک کے مسلح پہ قبضہ کیا پیغمبر کے ہوتے ہوئے. کان میں آواز آئی کہ کوئی اور صاحب بیٹھے، پیغمبر بیماری میں حجرے سے نکل کے آئے. تو اب وہ اشدہا ہے، لیکن اب وہ اشدہا انتظار کر رہا ہے وارث کعبہ آگے پہلے ہی رکھے تو میں یہاں سے جاؤں گا. کوئی غیر نان ہے بھائی. ابو طالب پہنچے، دیکھا واقعہ اجدہ ہے، پہلی اینٹ اٹھائی. جیسے ہی ابو طالب نے پہلی اینٹ اپنے ہاتھ میں اٹھائی، آسمان سے اڑتا ہوا عقاب آیا، اپنے پنجوں میں اجدہے کو دبا کے چلا گیا. ابو طالب اترے، یہ جو خانہ خدا پہلی اینٹ ابو طالب نے رکھی، آخری اینٹ حجر اسود پیغمبر اسلام نے رکھی، اور یہ کعبہ ہمارے سامنے بنا. لیکن جو اصل جملہ آ گیا وہ یہ کہ اس خانہ خدا کی تعمیر میں ابو طالب کے ذریعے پیغام ملا کہ مال حلال ہو مال حرام نہ ہو، قرآن فرعون جیسے سرکش و نافرمان کے زمانے میں زندگی گزارنے کا اصول بتاتا ہے اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اور جو اصلی قبلہ بنا اس کا اصول تھا حرام نہ آنے پائے تب قبلہ بنتا ہے. اگر اپنے گھروں کو قبلہ بنانا ہے تو پہلی شرط یہ ہے گھر میں کہیں سے مال حرام نہ آنے پائے، گھر مال حلال سے ہو تب تب موسیٰ اور ہارون والے حکم پہ عمل ہوگا. پھر آپ یہ کمپلین کریں کہ جی گمراہی بڑھتی جا رہی ہے، ایسا ماحول ہے کہ نہ بچے سنبھل رہے نہ جوان، ایسا ماحول ہے کہ ہماری عورتیں تک گناہوں کے سیلاب میں بہتی جا رہی ہیں. پہلے گھر کو قبلے کے اعتبار سے مال حلال سے بنانا ہے، اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کتنی برکتیں اس کے اندر ہیں. لیکن مال حلال پہلا مرحلہ، اس کے بعد تین باتیں قرآن نے اور بتائیں وہ انشاءاللہ. باتیں تین ہیں، مدرسے میرے پاس صرف دو بچے ہیں، ایک کل کی اور ایک پرسوں کی، لیکن انشاءاللہ مجھے تو توقع ہے کہ کل ہی میں یہ بات مکمل کر کے آخری مجلس کے اندر پورے موضوع کا جو میں جتنا ذکر کر سکا اس کا خلاصہ بیان کروں گا. تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ اسلام کی ہر عبادت کا آغاز. آپ وضو نہیں کر سکتے جب تک یہ پانی مال حلال سے نہ خریدا گیا. پانی تو چھوڑیں، جہاں پانی کے قطرے گر رہے ہیں وہ جگہ بھی اگر قصبی ہے مباح نہیں ہے تو آپ کا وضو باطل. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہ جگہ جو ہے وہ مال حلال والی نہ ہو. کوئی عبادت اسلام کی دیکھ لی، حج پہلی شرط یہ ہے کہ مال حلال ہو تب آپ حج پہ جا سکتے ہیں. تو یہ جو قرآن نے اور تاریخ اسلام نے اور سیرت ابی طالب نے ایک اصول ہمارے سامنے دیا، یہ خالی فرعون کے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر دور میں آپ کو ماننا. اور یاد رکھیے گا مال حلال و حرام کے حوالے سے ایک آخری بات عرض کر دوں، دھوکہ، فراڈ، چیٹنگ آج کے ماحول میں اتنی بڑھ گئی ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنا کوئی بات ہی نہیں، کسی کا مال اور کسی کا حق کھا جانا کوئی بات ہی نہیں. جو آخری منزل آتی ہے کہ پھر لوگ حق میں سہارا بھی کھا جاتے ہیں، پیشانیوں پہ بل بھی نہیں پڑتا، ایک لمحے کے لیے دل میں خیال بھی نہیں آتا، لیکن اس کو تو پھر بھی ممبر سے بتایا جاتا ہے تو کچھ لوگ چونکتے. جو ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہو رہا، یہ جو ایک دوسرے کا اغذائی کیا جا رہا، اور پھر شکایت کی جا رہی ہے اولاد کیوں گمراہ ہو رہی، پھر شکایت کی جا رہی ہے کہ آج کے ماحول کو کیا ہو گیا ہے, خرابیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اور مال حرام تین باتیں ہیں اور بس, تین منٹ بھی نہیں لوگ. ایک تو وہ مال ہی حرام ہو, دوسرا یہ کہ حلال ہو اپنی حماقت سے حرام بنا دو, یعنی خمس نہ دے کر, یعنی رد مظالم نہ کر کے, یعنی زکات نہ دے کر. پورے پوری تقریریں ہیں لیکن اس مجمع کے لیے ضرورت نہیں. اور تیسری بات یہ کہ مال حلال کی اس کے کسی حق میں بھی آپ کوتاہی نہیں کر رہے, لیکن اس مال حلال کے لیے آپ کسی منزل پر شریعت اور حق سے کمپرومائز کر رہے ہیں. مال حلال مگر اس کو کمانے کے لیے مرد کو داڑھی شیو کرنا پڑ رہی, ورنہ جاب نہیں ملے گا. ملے گا لیکن اتنا اچھا جاب نہیں ملے گا. مال حلال ہے لیکن اسے کمانے کے لیے عورت کو بے حجاب گھر سے نکلنا پڑ رہا. حلال کام ہے, ٹیچر بن کے جا رہی ہے ٹیچنگ کے پروفیشن میں, ہومنس بھی دینے کو تیار مگر کمپرومائز کر رہی ہے واجبات پر, کمپرومائز کر رہا ہے پہلے حرام پر. اور یہ وہ منزل آتی ہے جو زیادہ خطرناک, کیونکہ پہلی دو خرابیاں ہر ایک کو معلوم ہے, تیسری کی جانب ذہن نہیں ہوتا. اور یہ وہ منزل آتی ہے جہاں جہاد کربلا ابھی بھی جاری ہے. عنوان آپ ہی بھول بھال گئے ہوں گے, آپ ہی میں نے کیوں کہا, آپ ہی بھول گئے ہوں گے, میں نہیں بھولا ہوں. حسین کے بچوں نے ایک لمحے کے لیے اپنی بھوک اور اپنی پیاس کی وجہ سے حق پر کمپرومائز کرنے کی کوئی بات اپنے چچا سے نہیں کہی. بچہ پھر بچہ ہوتا, اور بڑا مشکل مرحلہ ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے جہاد میں یہ کہا جائے کہ پانی نہیں ملے گا. بار بار سامنے سے پانی کی آفر آ رہی ہے, بار بار پانی دکھایا جا رہا, بار بار پانی کی پیشکش کی جا رہی, لیکن شرط یہ کہ یزید کی بیعت ہو جائے. ایک آدمی کے پاس کوئی چوائس ہی نہ ہو, مجبوری ہو, وہ ایک الگ مسئلہ. جیسے شمر نے کہا کہ حسین کے لیے ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں, نعوذ باللہ اگر حسین یزید کی بیعت بھی کر لے تب بھی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اس وقت کہا نا جب یہ شمر جناب عباس کے پاس گیا تیرے لیے ہمارے, اور پہلا جملہ تھا میری بات چھوڑ میرے آقا کی بات کر, کہا ان کے لیے امان نہیں لیکن باقی سارے لشکر حسین کے لیے کھلی پیشکش, آ جاؤ بات مان لو ہماری, چلو یزید کی بیعت نہ کرو, خالی حسین کا ساتھ چھوڑ دو اور آسان کر دیا. عجیب بات یہ کہ یہ جملہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے. حسین بھی شب عاشور چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ جسے جانا, اور ادھر سامنے سے عمر سعد اور اس کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ جسے آنا ہے, ہمارا تم سے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے, میں حسین کے ساتھ نہ دوں. کھانا بھی حاضر ہے, پانی بھی حاضر ہے, دنیا کا ہر آرام. حسین کے اصحاب کو تو چھوڑیں, کیا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو نظر آیا جو پیاس سے بلکتے بلکتے یہ کہہ رہا ہو کہ چچا اس کی بات مان لیجیے اور مجھے پانی مل جائے؟ اعلی تک ضرور کہا, پیاسے ہیں اور کتنے پیاسے ہیں, لیکن اس پانی اور کھانے کے خاطر حق پر شریعت پر اسلام پہ کمپرومائز بچے نے بھی یہ کبھی بات نہیں کی. بلکہ ایک روایت جو یقیناً تاریخ کی نہیں ہے, مختل کی ہے, لیکن ہے نا, شب عاشور تو آقا نے نندی سکینہ کے لیے کنواں یا پانی کا چشمہ جاری کر دیا, جو آج بھی کربلا میں ایک جگہ اس کی زیارت موجود ہے. لیکن جب پتا چلا کہ اس کے نتیجے میں پانی اگر پی لیا تو میرے بابا کا مشن فیل ہو جائے گا. اب یہ عمر سعد کی طرف سے بھی پانی نہیں آیا کہ نہیں چاہیے عمر سعد کا پانی, یا آقا حسین کے اعجاز امامت والا پانی, لیکن منع کر دیا. یعنی بات جب جہاد کی ہے, جہاد کربلا ابھی بھی جاری ہے, ہم اتنا سا جہاد کرنے کو تیار نہیں کہ جو جاب ہے اس سے ذرا سے کمتر درجے کا جاب قبول کر لے, فقط اس لیے کہ کوئی فعل حرام داڑھی یا حجاب ہم سے نہ ہونے پر. اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی حالت یہ ہے کہ پیاسے ہیں اور اتنے پیاسے ہیں, کلیجہ کھنک رہا ہے ان کا, پیاس کے بارے بار بار کہہ رہے ہیں, مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس پیاس کی وجہ سے ہمیں کوئی کمپرومائز کرنا. ہاں پیاسے تو ہیں, اور کربلا کے شہید تو شہادت کے بعد ایک طرح پیاس ختم ہو گئی، کربلا کے بچے تو خدا معلوم کب تک پیاسے رہے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ کربلا میں بھی پیاسے تھے، ہمیں اتنا معلوم ہے یہ کوفے میں بھی پیاسے تھے، ہمیں اتنا معلوم ہے یہ راہ شام میں بھی پیاسے تھے. تبھی شمر نے سکینہ سے بھی جا کے سوال یاد کیا، اپنے درجے سے گر کے نہیں کیا، لیکن معلوم ہے کہ پانی تو میرے بابا نے بھی مانگا تھا، اصغر کے لیے پانی مانگا جا سکتا، اور اتنے پیاسے ہیں کہ زندہ نشان میں زینب کو بیٹھ کے عبادت کرنا پڑ رہا ہے. اگر سجاد پوچھے کہ پھوپھی اماں آپ تو شام غریبہ بھی نہیں بیٹھی، اور آج زندہ شام میں آپ بیٹھ کے ماں نماز پڑھ رہی. بیٹا آنے والی خزا اور پانی اتنا کم ہوتا کہ میرے بچے پیاسے رہ جاتے، میں اپنا حصہ بھی ان کو دے دیتا. لیکن اللہ اللہ، یہ ہیں حسین کی اولاد، یہ ہیں علی کی اولاد، یہ ہیں زہرا کی اولاد، اس شدت پیاس میں بھی دوسرے مومن کے حق کا کتنا خیال ہے. جب بازار کوفہ میں قافلہ روک دیا گیا، ابن زیاد کا دربار ابھی سجایا جا رہا، اور وہ ملعون کہتا ہے کہ بلوا عام میں زیادہ سے زیادہ دیر میں سیدانیوں کو کھڑا رکھنا چاہتا ہوں، اور ایک مرتبہ نو کے نیزہ پہ حسین کے سر کی تلاوت نے توجہ ادھر کھینچ لی، تو سکینہ نے سر اٹھایا. پھوپھی اماں، کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا؟ بڑی پیاسی بچی کربلا سے چلی آ رہی، اور یہ اونٹ جس پہ زینب سکینہ کو لے کے بیٹھی ہیں، ایک مومنہ ام حبیبہ کے گھر کے قریب رکا ہوا، اس کو کچھ نہیں پتا زمانے میں کیا ہو رہا ہے، وہ تو حکم حاکم پا کے گھر کی چھت پہ آئی. اللہ اللہ، یہ بچی اتنی پیاسی ہے، کون ہے میں نہیں پہچانتی، اتنا نظر آ رہا ہے کہ رخسار پہ تماچوں کے نشان بھی ہیں، کانوں میں جمع ہوا خون بھی ہے، اور پھوپھی سے کہہ رہی ہے کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں مل سکتا؟ صاحب اولاد تو تڑپ اٹھے گا، تڑپ کے کئی ام حبیبہ پانی لے کر آئی، لے بچی پانی پی لے. نفسیات کہتی ہے کہ پیاسے کے ہاتھ میں پانی آ جائے پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور پیاس بڑھ گئی لیکن پانی پینا چاہتی ہے، کانوں میں جملہ آتا ہے کہ اے بچی جب پانی پی لے تو میرے حق میں دو دعائیں کر دینا، کیونکہ میں نے سنا ہے خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا بہت جلد قبول کرتا. بہت چھوٹی ہے، بہت پیاسی ہے، لیکن مشکل کشا کی پوتی ہے. پانی نہیں پیا، ہونٹوں سے بس ہونے والے پانی کو ہٹا دیا. مشکل کشا کی پوتی پہلے تیری مشکل کشائی کرے گی، بتا تیری دعائیں کیا ہے. کہا ایک تو بہت پرانی دعا، اور ایک دعا تجھے دیکھ کے ذہن میں آئی ہے. پہلی دعا یہ کہ خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ بنائے. ننی سکینہ نے ننے ننے ہاتھ جوڑے، خدا بندہ جیسی یتیمی اور قید مجھ پر آئی ہے، میرے بابا کے قدے سر کا واسطہ، اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے. اور تیری دوسری دعا کیا؟ کہ یہ بہت پرانی دعا، خدا مجھے ایک بار اور مدینے کی زیارت کا موقع دے دے، بہت بیمار رہنے لگی ہوں، بہت بوڑھی ہو گئی ہوں. سکینہ دعا کرنے لگی، زینب نے اپنے شہر کا نام سنا، چونک کے سر اٹھایا. اے ضعیفہ، مدینے کیوں جانا چاہتی؟ اس کے کئی جواب ہو سکتے، لیکن اس کا جواب تھا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے، میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی نہ رہے، زہرا بھی نہ رہی. کہتی ہے تو کیا ہوا؟ علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے، فاطمہ کی بیٹی میری بیوی زینب تو ہے، میری شہزادی. زینب نے کہا تو نے خالی زینب کا نام سنا ہے یا زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ایک بار بڑے فخر سے کہنے لگی، لوگ کیا بات کرتی ہو، پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، میں بھلا اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں؟ وہ اتنا سننا تھا. زینب نے دائیں بائیں دیکھا، سارے نامحرم کٹے ہوئے سر کی تلاوت سن رہے ہیں. زینب نے چہرے سے بالوں کو ذرا سا ہٹایا، اے ام حبیبہ دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب. بڑا عجیب جملہ ام حبیبہ کا، لیکن اتنا عجیب بھی نہیں. زینب کو دیکھا گھبرا کے کہا شہزادی آپ بلوائے عام میں قیدی بنا کے لائی گئی, آپ کے سر کی چادر چھن گئی, اتنا بتائیے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ ارے آپ کی چادر چھنی عباس کہاں, آپ کے بازو میں رسی بندھی میرا آقا. الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند بازار کوفہ میں بھی زینب کے کھلے سر کو دیکھ کے سب سے پہلے یاد کیا گیا تو آقا عباس کو. آقا حسین کے نام بھی نہ لیا ام حبیبہ نے, تجھے انہی باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ, اور عباس کے لیے بھی جو سب سے بڑا واسطہ بنے گا, تجھے عباس کی بڑی بہن ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کا واسطہ. جو مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں ہیں انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. خدا بندہ ان کی آنکھوں میں جو آنسو, تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ, اس کے طفیل ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. جو روزگار کی کسی پریشانی میں ان کی اس پریشانی کو دور فرما. خدا بندہ جو بچے امتحان دے رہے ہیں اور جو بڑے بھی کچھ امتحان دیتے ہیں ان کو اس امتحان میں کامیاب و کامران فرما, اور سیرت اہل بیت پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم قیامت کے امتحان میں کامیاب ہوں. آج ایک برادر محترم قاسم حسین ابن علی کوثر کا کراچی میں انتقال ہوا, اور چونکہ آج ہی ان کو دفن کیا, پروردگارا ان برادر محترم کو, ان مرحوم کو جو آج انتقال کر گئے, فی الفور اعلی علین میں جوار اہل بیت و جوار عباس علمدار سے ملحق فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. یہ قاسم حسین ابن علی کوثر ایک سورہ فاتحہ کی التماس. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور ابھی سے لے کے